انجیل و قرآن میں مسیح کی شخصیت. اول، حضرت مسیح کی اسلام میں حیثیت. قرآن شریف میں حضرت مسیح کا اسم گرامی اور آپ کی صفات و تعلیمات کا کوئی نہ کوئی پہلو قریباً 93 آیات میں مذکور ہوا ہے. یہ تعداد کم نہیں ہے، اسی سے آپ کی اہمیت واضح ہے. چنانچہ اسلام میں جب کبھی بھی حضرت مسیح کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا ہوتا ہے تو انہی 93 آیتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلم مفکروں اور مفسروں نے مسیحی متون یعنی بائبل شریف کی آیتوں کو ان قرآنی آیات کی تفسیر کے لیے ماخذ اور بنیاد بنایا ہے. اسی طرح کی کوششوں کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے ان پر یہ امر خوب روشن ہے کہ انہوں نے وہی عبارتیں اور متون تسلیم کیے ہیں جو مسلم خیالات سے میل کھاتے ہیں، اور ایسی ساری کوششوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جن سے کسی طرح کا قرآن اور انجیل کے درمیان تطابق دکھایا جا سکتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ دونوں کتابوں مقدس کو قرآن اور انجیل میں وارد بیانات میں اور عام عقائد میں تباین اور فرق ملتا ہے. اب چونکہ ایسے لوگوں کے دلچسپی صرف اس معاملے میں رہتی ہے کہ صرف قرآن شریف کے بیان کی ہی صحت پر بھروسہ کیا جائے اور باقی دیگر مآخذ کو رد کر دیا جائے، لہذا انجیل کی تحریف کا شوشہ ہر اس موقع پر تیار رہتا ہے جب کتب مقدسہ بائبل کے متون قرآن کے متون یا آیات سے ٹکراتے ہیں. اس مضمون میں یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی قرآنی خیالات مسیحی خیالات سے ٹکرائیں تو ان کے تدریجی ارتقاء کی روشنی میں انہیں دیکھ سکوں. اس ابتدائی مرحلے پر اتنا بتاتا چلوں کہ جو بھی قرآن کے متون و آیات کے فہم کی کوشش کرے گا اسے یہ بات ضرور نظر آئے گی کہ مکہ شریف میں نازل ہونے والی آیتوں میں مسیح سے ہمدردی اور مسیحیت کا پاس و لحاظ ملتا ہے. مسیح کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان میں نرمی ہے، اسی طرح حواریوں اور ربیین و رہبان کے بارے میں بھی اچھے اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن حضرت محمد کے مدینے کے آخری ایام میں قرآنی آیات کافی سخت ہوتی گئی ہیں اور مسیحیوں کے خلاف مخالفت ابھرتی چلی گئی ہے، حتیٰ کہ مسیح کی الوہیت کا تو قطعی رد اور کھلم کھلا انکار نظر آتا ہے. سبب یہاں بھی محض عقیدہ ہی ہے، کیونکہ حضرت نے یہ دیکھا کہ سالوس کا عقیدہ اور توحید کا عقیدہ باہم ٹکراتے ہیں. نیز یہ کہ توحید کی منادی اور وحدانیت کی دعوت دینا ہی اسلام کا مشن تھا، قرآن نے کھل کر اس امر پر کہا ہے، عقیدہ سالوس پر نکتہ چینی کی ہے، حتیٰ کہ کئی آیتوں میں نصارہ یعنی عرب کے مسیحیوں پر شرک کا الزام بھی لگایا ہے. شاید حضرت محمد کو اس سالوس والے عقیدے نے پریشان کر دیا تھا جو بدعتی نصارہ سے ماخوذ تھا، اور بدعتی سرزمین عرب میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. یہ سالوس یا تثلیث مرکب تھی اللہ سے اور اس کی صاحبہ مریم سے اور ان کے بیٹے عیسیٰ سے. یاد رہے کہ سچے مسیحیوں نے ایسے عقیدے کا اظہار نہیں کیا ہے اور نہ مانا ہے. اب مسلمانوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ اسی طرح کے بھونڈے عقیدے کو لے کر ایک بڑا سا تنازع کھڑا کر دیا ہے اور اسے ایسا پکڑے ہوئے ہیں کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ مسیحیوں نے موقع بموقع اس کی توضیح کی کوشش کی ہے اور برابر سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے جس کی جڑ بڑی گہری ہے اور جس کی بنیاد قرآن شریف کی سورہ صف والی آیت 6 و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد ہے، یعنی میں خوشخبری دے رہا ہوں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک شخص کی جس کا نام بہت سزاوار تعریف ہے، جسے عربی میں احمد کہا گیا ہے، جو میرے، حضرت مسیح فرماتے ہیں، بعد آنے والا ہے۔ ایک حدیث میں جسے مفسر طبری نے بسلسلہ معاویہ ابن صالح، سعید ابن سوید، اعلی ابن ہلال سلمی، عرباز ابن ساریہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ خدا کے نزدیک تو میں انبیاء کا خاتم، یعنی انگشتری بمعنی مہر، مکتوب و مقرر ہوں، اس وقت سے کہ آدم سنی ہوئی مٹی کے شکل میں تھے۔ اور میں تم کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنے باپ جد اعلی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کی رویا ہوں۔ اور جیسے کہ انبیاء کی ماؤں نے رویا دیکھی، ویسی ہی رویا میری ماں نے اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے جنم دیا، اور وہ رویا یہ تھی کہ ایک نور ان میں سے ایسا نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسلم حضرات اس حدیث کے بیان کو لفظی طور پر لیتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ انجیل تو کسی ایسی بشارت سے خالی ہے اور خاموش ہے جس میں حضرت محمد کی نبوت کی طرف کسی طرح کا اشارہ ہو، یا کوئی ایسا قول مسیح جس نے یہ بشارت دی ہو، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ انجیل محرف ہے۔ پھر ایک تیسری مشکل یہ ہے جسے مسیحیوں نے مانا ہے، یعنی مسیح کا دکھ و آلام اٹھا کر صلیب پر چڑھایا جانا، جو کہ مسیحی بنیادی عقیدہ ہے اور انجیل شریف کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اسی واقعے صلیب کی قرآن نے یہ کہہ کر نفی کر دی ہے، جبکہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن سورہ النساء آیت 156۔ چوتھی دقت مسیحیوں کا عقیدہ ابن اللہ ہے، جسے قرآن نے رد کیا ہے۔ اس موضوع پر ہم آگے کو غور کریں گے، اور فقہا و علماء کی آراء اور تعلیقات بھی تب ہی پیش کر دیں گے۔ دوم، مسیح کے صفات ممیزہ۔ مذکورہ والا مسیحی بنیادی و اساسی عقائد کی مخالفت کے باوجود قرآن نے مسیح کے اعلی صفات اور ان کی بلند عظمتوں کا اعتراف بھی کیا ہے، جو انہیں بشریت کی سطح سے اونچا اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ممتاز و ممیزہ اوصاف آپ کی سیرت، رسالت اور شخصیت کے چشموں سے ابلتے ہیں، اور جب ہم ان اوصاف کا اور ان صفات کا قرآن شریف میں ذکر کردہ اور جلیل القدر انبیاء کے اوصاف و صفات سے موازنہ کرتے ہیں، تو یہ دیکھ کر شسدر رہ جاتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں کہ کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد کو بھی نہیں۔ تو آئیے ہم مسیح کے صرف نو اوصاف پر تھوڑا سا وقت لگائیں۔ پہلا وصف، ایک عجیب و غریب اور لامثال حمل۔ قرآن شریف کی سورہ تحریم آیت 12 اور سورہ انبیاء آیت 91 کو پڑھیے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ امام راضی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نفخنا فیہ کا مطلب ہے اللہ نے عیسیٰ میں اپنی روح میں سے پھونکا، کیونکہ عیسیٰ مریم کے شکم میں تھے۔ کس نے پھونک ماری؟ اس معاملے میں مفسروں کے درمیان اختلاف ہے۔ کسی نے من روحنا کی بنیاد پر یہ کہا کہ پھونکنے والا اللہ ہے۔ دوسرے گروہ نے یہ مانا کہ نافخ، یعنی پھونکنے والا جبریل تھے، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت جبریل کے قول لے احب لکے غلامن زکیہ سے یہی ظاہر ہے۔ پھر مفسروں میں نفخ کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے اور چار قسم کی آراء ہیں۔ پہلی رائے وہب کا کہنا یہ ہے کہ جبریل نے جب پھونک ماری مریم کے گریبان میں تو وہ رحم تک جا پہنچا۔ دوسری رائے دامن میں پھونکا تو رحم میں جا پہنچا۔ تیسری رائے صدی نے یہ مانا ہے کہ آستین کو پکڑ کر درع کے پہلو میں پھونکا تو یہ پھونک سینے تک جا پہنچا تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ ان کی بہن یعنی زکریہ کی بیوی ان کے پاس آئیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ حاملہ ہے تو پوچھا، تب مریم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس پر زکریہ کی بیوی بول اٹھیں، جو میرے پیٹ میں اسے میں اس کو جو تیرے پیٹ میں ہے سجدہ کرتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ صدی کہتے ہیں کہ یہی مصدقم بکلمت من اللہ کا مطلب ہے۔ چوتھی رائے نفخہ مریم کے منہ میں پھونکا گیا تھا جو شکم و رحم تک جا پہنچا تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل نے اپنی انگلیوں سے کپڑا ہٹایا اور اس میں پھونک دیا۔ درع، قمیص، زیر جامہ کے نیچے جو بھی کپڑے ہوتے ہیں ان سب پر لفظ فرج کا اطلاق ہوتا ہے۔ احسنت کا مطلب ہے کہ مریم نے اپنی عفت و آبرو کی خوب حفاظت کی تھی، اس لیے محسنہ کا مطلب عفیفہ یعنی پاک دامن۔ ونفخنا من روحنا میں فیہ سے مراد فی فرج ثوبہا ہے، یعنی چاک گریبا میں ہم نے پھونک ماری۔ پھر انہوں نے یہ بھی ایک رائے ظاہر کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے وہ چیز پیدا کر دی جس کے ذریعے سے بدن میں زندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مقاتل نے وصدقت بکلمات ربہا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، عیسیٰ پر حسن کی قرات بھی تائید کرتی ہے جس میں کلمات ربہا کے بجائے کلمت ربہا ہے، اور عیسیٰ کے لیے کلمت اللہ تو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ دوسرا وص المسیح کی عجیب و غریب ولادت۔ مسیح کے عجیب و غریب حمل کے بارے میں ہم نے قرآن اور اس کے مفسروں کی زبانی بہت کچھ سن لیا ہے، اب آپ کی ولادت باسعادت کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن شریف نے خدا کے فرشتے اور حضرت مریم کے مابین جو کچھ گفتگو ہوئی تھی اس کا ذکر خیر بھی چھیڑا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسیح کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے مریم کے پاس آ نمودار ہوئے تھے۔ فرشتے نے کہا تھا، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بے عیب بچہ عطا کروں یا ہبا کروں۔ جواب میں مریم نے کہا، بھلا میں بچہ کیسے پا سکتی ہوں جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ میں بد چلن ہی رہی ہوں۔ فرشتہ اس پر یہ بول پڑا کہ ہونا تو وہی ہے جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تیرے رب اور خداوند نے فرما دیا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت آسان سی بات ہے، اور میں اس بچے کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے آیت یعنی نشانی اور رحمت بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تو ایک فیصلہ کن اور طے شدہ بات ہے۔ دیکھیے قرآن سورہ مریم آیات 19-21 تک۔ مسیح کی ولادت پر مفسر بیضاوی نے یہ تعلیق کی ہے، اس امتیاز نے مسیح کو دوسرے بنی نوع انسان سے اور سارے نبیوں سے ممتاز کر دیا ہے، کیونکہ وہ بغیر کسی انسانی رشتے اور میل جول کے پیدا ہوئے تھے۔ امام رازی نے لأحب لك غلاما زکیا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ لفظ زکی تین باتوں کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تین معنی ہے زکی کے۔ پہلا تو یہ ہے الطاہر من الذنوب، یعنی گناہوں سے پاک. دوسرا یہ کہ انہو ینمو علی التزکیتی لئنہو یقالو فی من لا ذنب لہو زکی وفی الزرع النامی زکی, یعنی تزکیے میں وہ بڑھتے گئے کیونکہ اس شخص کے حق میں جو بے گناہ ہو زکی کا لفظ بولا جاتا ہے, اور اچھی اور اعلی قسم کی کھیتی کی پیداوار جو ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے پاک ہو اور خوب لہلہا رہی ہو اسے بھی محاورہ عرب میں زکی بولا جاتا ہے. تیسرا مطلب زکی کا النزاہت و طہارہ ہے, یعنی بعیب و خالص و پاک اور ملامت سے بالاتر. پھر رازی نے ولنجعلہ آیۃ للناس و رحمۃ منا کے تحت لکھا ہے کہ یعنی تاکہ ہم اس مسیح کی ولادت اور جنم کو انسان کے لیے ایک نشان بنا دیں, ایک تو اس وجہ سے کہ بغیر مرد کے جنم لیا ہے, دوسرے یہ کہ سارے نوع انسان ان سے برکت حاصل کریں, نیز یہ کہ مسیح کے صدق کے دلائل اور زیادہ واضح ہو جائیں اور آپ کے اقوال اور آپ کی باتیں زیادہ لائق قبول بن جائیں. غلامن زکیہ کی تفسیر میں آئیے. مفسر اعظم امام طبری کی رائے بھی لگے ہاتھوں جانتے چلیں. لکھتے ہیں کہ الغلام الزکی هو الطاہر من الذنوب. محاورے میں لفظ زکی اس لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے جو گناہ سے بری, معصوم اور پاک و صاف ہو. یہ بھی عرب استعمال کرتے ہیں غلام زاکن و زکی و عالن و علی, یعنی خالص و پاک بے مثال اور بلند پایا لڑکا. مسیح کا تیسرا وصف ہے آپ کا مبارک ہونا. قرآن سورہ مریم آیت 30 میں وجعلنی مبارکن آیا ہے. طبری نے مسیح کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی شرح میں یونس ابن عبد العلا اور سفیان کی روایت کی بنیاد پر مبارکن کا مطلب معلم للخیر, یعنی بھلائی کی باتوں کی تعلیم دینے والا بتایا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے یعنی مسیح کو بھلائی اور خیر کا معلم بنا کر بھیجا ہے. سلیمان ابن عبد الجبار محمد ابن خنیس مخزومی کے سلسلے والی روایت کی نقل کی گئی ہے کہ ابن الورد جو کہ بنی مخزوم کے مولا تھے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عالم کی کسی ایک اور زیادہ عالم سے ملاقات ہوئی. دوران گفتگو میں انہوں نے پوچھا, میرے علم سے زیادہ سے زیادہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ جواب دیا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی بھلائی کرنے کی زیادہ سے زیادہ تعلیم اور برائی سے بچنا, کیونکہ اللہ کا دین انہی دو باتوں پر منحصر ہے اور یہی اس کا لب لباب ہے, اور یہی پیغام دے کر اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے, اور مفسروں اور فقہا کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ جہاں بھی ہوں مبارک ہوں گے, یعنی آپ کی ذات باعث برکت ہے کیونکہ معلم خیر ہیں. چوتھا وصف تائید روح القدس حاصل ہونا. ملاحظہ ہو سورہ بقر کی آیت 253 وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ, یعنی ہم اللہ نے اس کی یعنی مسیح کی دستگیری روح مقدس کے ذریعے سے کی. تائید لفظ ید بمعنی ہاتھ سے مشتق ہے, مطلب ہوتا ہے ہاتھ بٹانا اور دستگیری کرنا. روح القدس کیا شے ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں, هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى, یعنی روح پاک وہ مقدس نام ہے جس کے طفیل عیسیٰ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. ابو مسلم ایک اور مفسر نے کہا ہے کہ روح القدس کے جس سے عیسیٰ کو تائید و مدد حاصل ہوا کرتی تھی شاید وہ روح طاہر تھی, جسے اللہ نے عیسیٰ میں پھونک دیا تھا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ کو ممتاز بنا دیا تھا. ان لوگوں نے جنہیں اس نے عام طریقے سے خلق کیا تھا، یعنی مرد عورت کے نطفے کے اجتماع سے. سورہ نساء کی آیت 17 یوں ہے: المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسوله. یعنی المسیح جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں اور اس کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا. اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ کو انہی کی ذات و شخصیت میں ایک روح عطا کر دی تھی جو ان کا ہاتھ بٹاتی اور مدد کرتی رہتی تھی ان کی شخصیت میں. اتنا صاف بیان ہے کہ قرآن کا پھر بھی علماء اسلام اس روح القدس کی تفسیر اور اس کے معنی میں متفق نہیں ہیں جس سے مسیح کو طاقت و قوت تھی. مثلا ابن انس کا کہنا ہے کہ روح القدس وہ روح تھی جو مسیح میں پھونک دی تھی، اور اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اس لیے اسے متعلق کیا ہے کیونکہ مسیح کی تکریم و تخصیص اور تعظیم مقصود تھی. قدوس ہونا تو صرف خدا کی ذات ہی کو سزاوار ہے، اور اس دلیل پر اللہ کا قول فنفخنا فیہ من روحنا بخوبی چسپاں ہوتا ہے. یہ تو تھا ابن انس کا قول، لیکن صدی اور کعب کی رائے یہ ہے کہ روح القدس جبریل ہیں، اور جبریل کی مسیح کی تائید اس طرح پر تھی کہ وہ آپ کے ساتھی اور رفیق تھے، وہی مدد کرتے اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہی تاں کہ مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے. تیسری رائے ابن جبیر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح القدس اللہ کا اسم اعظم ہے جس سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. الکاشانی نے کہا، اللہ نے قدرتی اور فطری ناپاکیوں اور قدورتوں سے عیسیٰ کو پاک کیا، چنانچہ آپ ایک روح متجسد جس نے جسم اختیار کر لیا ہو بن گئے، اور آپ ایک روحانی اور مثالی بدن کی شکل میں متشکل ہو گئے، اور یہ مسیح کی طینت کے جوہر کی صفائی اور روح کی لطافت کے باعث تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی والدہ محترمہ طیب و طاہر تھیں. اللہ نے مسیح کی روح کو ماحول اور مادی تاثرات سے اور سماجی اثرات سے پاک و صاف بنائے رکھا تاکہ روح القدس کی تائید و معاونت ملتی رہے جس کی صورت پر آپ ڈھال دیے گئے تھے. ابن عطا نے اس رائے کا اظہار کیا ہے، عمدہ ترین پودا وہ ہے جس کے پھل ویسے ہی ہوں جیسے عیسیٰ روح اللہ ہیں. پھر ابن عباس نے یہ کہا کہ روح القدس دراصل وہی روح ہے جو عیسیٰ میں پھونکی گئی تھی، اور القدس سے مراد خود اللہ پاک ہے، اور اسی وجہ سے وہ روح اللہ کہلائے. پانچواں وصف وفات کے بعد ان کا رفع، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ دیکھ میں تجھے وفات دینے اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور کافروں سے تجھے پاک بھی کرنے جا رہا ہوں. اس آیت کی امام رازی نے کئی طرح سے تفسیر کی ہے. رفع سے مراد انہوں نے الی محل کرامتی، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں تجھے اے عیسیٰ اپنے مقام عزت کی جگہ پر رکھوں گا. یہ رفعت و عظمت ان کی شان کے لیے آپ یعنی مسیح کا قول ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے اور انجیل سے مستعار لیا گیا ہے. رفع کا دوسرا مطلب رازی نے یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ انہیں ایسی جگہ اٹھا کر لے جانے والا تھا جہاں ان پر نہ کسی کا زور چلے گا نہ حکم، کیونکہ زمین پر کے عدل، حکم اور فتوے تو طرح طرح کے ملتے ہیں، لیکن آسمان یا عالم بالا پر تو در حقیقت فقط اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ چھٹا وصف، رسالت، سیرت اور عصمت میں امتیاز۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ رسالت و پیغمبری میں بے گناہی یا عصمت، معصوم عن الخطا ہونا، چال چلن اور سیرت کو مقترن ہے، لیکن یہ خیال اس لیے بے اساس ہے کیونکہ قرآن شریف کی بکثرت آیات اس کی بے خکنی کرتی ہیں۔ بہت سی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگیاں نہ قبل رسالت نہ بعد رسالت بے عیب و بے ملامت تھیں۔ صرف مسیح کی ذات قرآن شریف میں ایسی ہے جو رسالت میں اور سیرت پاک کے لحاظ سے بھی پاک و بے عیب نظر آتی ہے اور مبرہ عن الخطا ہے۔ اس بات کی گواہی خدا کے فرشتے نے بھی دی ہے کہ آیت لے احاب لکے غلامن زکیہ میں، جس کی تفسیر کے تحت بیضاوی نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ عمر کے سن و سال میں اعلی اور بلند ہوتے چلے گئے۔ ساتواں وصف، بے نظیر و منفرد قسم کی رسالت۔ جس طرح سے تائید روح القدس کے سبب مسیح کی رسالت منفرد لا مثال تھی، ویسے ہی آپ کے معجزات کی گوناگونی ایسی تھی کہ کسی اور نبی یا رسول میں نہیں ملتی۔ قرآنی آیات، خاص طور پر آیت شریفہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، سورہ البقرہ آیت 253، اس پر بصراحت شاہد ہے۔ اور بینات معجزات ہی تو ہیں۔ بیضاوی نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ اللہ نے مسیح کے سپرد خاص خدمت کی اور ان کے معجزات کو اللہ نے دیگر رسل کے معجزات پر تفضیل کا سبب ٹھہرایا، کیونکہ وہ معجزات بڑے نمایاں اور بے حد عظیم قسم کے ہوتے تھے، تعداد کی کثرت بھی ایسی تھی کہ کسی اور نبی میں نہ تھی۔ مسیح کا آٹھواں وصف، علم غیب۔ قرآن شریف کی آیت 56 اور 61، ولما ضرب ابن مریم مثلا اور وانه لعلم للساعة، اس امر پر دلالت کرتی ہے، یعنی جب ابن مریم کو بطور مثل پیش کیا گیا، یا یہ کہ وہ قیامت کا علم ہیں۔ وانه لعلم للساعة کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر جلالین یہ لکھتے ہیں، ان کے ہی نزول سے قیامت کے برپا ہونے کا علم لوگوں کو حاصل ہوگا، یا یہ کہ عیسیٰ ساعت یا قیامت کی گھڑی کا علم ہے اور ان کے نزول کے وقت کو جانتے ہیں کہ کب آئے گی۔ عموماً مسلم حضرات میں یہ خیال چھایا ہوا ملتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے الگ اور منفرد ہے، اور اسی کو فقط قیامت کی گھڑی یا ساعت کا علم ہے۔ اب اس خیال کی روشنی میں عیسیٰ کے اس امتیاز خصوصی کا پتہ چل جاتا ہے جو قرآن شریف آپ کو دیتا ہے۔ نواں وصف، ان کا شفیع یا وسیط اور درمیانی ہونا اور اللہ سے ان کا تقرب۔ سورہ الزمر کی آیت 44، وللہ الشفاعت جمیعا میں یہ واضح ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر شفاعت کے اختیار کو اللہ تعالی ہی میں محصور کیا گیا ہے۔ پھر بھی آیت وجیحا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین میں مسیح کا ایک امتیاز خصوصی نظر آتا ہے، جس میں شفاعت کے اختیار کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اس خیال کی تائید مفسروں کے اقوال سے بھی ملتی ہے، مثلاً جلالین میں مذکور ہے کہ عیسیٰ کا وجیح ہونا دو اعتبارات کا حامل ہے، دنیا میں آپ کی نبوت اور آخرت میں اللہ کی نزدیکی و تقرب میں آپ کا ہونا، شفاعت کا اختیارات رکھنا اور علو درجات۔ طبری نے وجیہن کا مطلب ذو وجہن و منزلتن دیا ہے اور مراد و مطلب یہ بتایا ہے کہ مسیح ان میں ہوں گے جنہیں اللہ تعالی روز قیامت اپنی قربت عطا کرے گا اور اپنے جوار میں جگہ دے گا۔ راضی نے ذرا اور تفصیل دی اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ مسیح کی دعائیں مستجاب تھیں اور سب کے سب قبول کر لی جاتی تھیں، نیز یہ کہ آپ مردے جلا دیا کرتے تھے، جنم کے اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، اور کوڑھ جیسے لاعلاج مرض میں آپ لوگوں کو پاک و صاف کر دیا کرتے تھے، اور روز آخرت اللہ ان کو شفیع امت بنائے گا۔ راضی نے مقربان الہی کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مسیح کو اپنی قربت عطا کر کے آپ کو ایک استحقاق عظیم بخشا اور صفت حمد میں ملائکہ کے درجات اعلی تک پہنچا دیا ہے۔ آیت میں ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ عنقریب عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں اور فرشتوں کے مصاحب بننے والے ہیں۔ تیسرے، اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ہر وجیہ اور اہم شخصیت قیامت کے روز مقرب بارگاہ الہی نہ ہو سکے گی، کیونکہ اہل جنت الگ الگ مراتب میں تقسیم ہوں گے۔ سوم، قرآن میں مسیح کے معجزے۔ پہلا معجزہ خلق۔ قرآن شریف نے حضرت مسیح کے بارے میں پانچ قسم کے معجزات کا ذکر کیا ہے: تخلیق، ولادت، اس کے بعد تکلم، احیاء موتا اور جنم کے اندھوں اور کوڑھیوں کے شفائے کلی عطا کرنا، علم غیب اور انزال مائدہ۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت 110 میں یہ لکھا ملتا ہے: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یعنی یاد کرو وہ وقت جب کہ مٹی سے تم پرند جیسی چیز کی تخلیق کرتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم و اجازت سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ ابن عربی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو ان کے روح ہونے کی وجہ سے اس قسم کی خصوصیت دی تھی اور ان کا مٹی لے کر تخلیق پرند میں نفخ یعنی پھونکنے کو مضاف کیا۔ زندگی بخشنے کے معاملے میں سوائے عیسیٰ کے اس طرح کا نفخ اور کسی کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا، ہاں خود اللہ تعالی کی ذات سے ضرور منسوب و مضاف کیا گیا۔ دوسرا معجزہ، بوقت ولادت آپ کا گفتگو کرنا۔ جب مریم نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو ان کی قوم والوں نے ان کی خوب لعنت ملامت کی، کیونکہ وہ یہی خیال کرتے تھے کہ بچہ بت چلنی کا نتیجہ ہے، تو قرآنی بیان کے مطابق فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، یعنی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا پوچھ لو اس بچے سے ساری حقیقت، تو وہ سب کہنے لگے کہ بھلا ہم پالنے میں پڑے ایک بچے سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایک انہونی بات ہے، بچہ یعنی عیسیٰ بول پڑا میں تو اللہ کا خادم و بندہ ہوں، اس نے مجھے الکتاب بخش دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ علماء کے ایک سقہ گروہ نے یہ مانا ہے کہ مریم کے لوگوں نے جب لعن طعن اور رسوا کرنے کے معاملے کو بہت بڑھایا تو مریم خاموش تو رہیں مگر ضبط نہ کر سکیں اور اپنی صفائی میں صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا، گویا کہ ان کا یہ مطلب تھا کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں بچہ ہی دے گا۔ صدی نے فرمایا جب مریم نے قوم کے ان افراد کی طرف اس طرح کا اشارہ کیا تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ بولے کہ دیکھو کتنی ڈھیٹ ہے، اور اس کا تمسخر تو اس کی زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ایک اور روایت بتاتی ہے کہ عیسیٰ دودھ پی رہے تھے، جب انہوں نے یہ گفتگو سنی تو دودھ چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور اپنے بائیں طرف کے پہلو کو ٹیکا اور اپنے کلمے کی انگلی اٹھائی، تب ان لوگوں کو جواب دیا۔ رازی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت زکریہ اس موقع پر حضرت مریم کی طرف سے یہودیوں سے مناظرہ و حجت کرنے آ موجود ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی عیسیٰ سے کہا تھا کہ اب تم اپنی حجت پوری کرو اگر تم کو اس کا حکم مل چکا ہے۔ تب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ الی آخر الآیہ، سورہ مریم 28 اور 29۔ تیسرا معجزہ مردے زندہ کرنا، جنم کے اندھوں کو بینائی عطا کرنا اور کوڑھیوں کو شفا۔ مسیح کی ہی زبان سے قرآن نے یہ کہا کہ وَأُبْرُوا الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران 49۔ سبھی عربی داں جانتے ہیں کہ الاکمہ کا مطلب ہے وہ شخص جو مادرزاد طور پر بینائی سے محروم ہو۔ الابرص کوڑھی کو کہتے ہیں، یہ دونوں ہی امراض انسان کے بس سے باہر اور لاعلاج ہیں۔ مسنہ کی ایک روایت جس کا سلسلہ ابن اسحاق، حفص، ابن عمر و عکرمہ سے ملتا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے عیسیٰ کی طرف سے یہ خبر دی، گویا کہ یہی بات وہ بنو اسرائیل سے بطور احتجاج اپنی نبوت و آیات و نشانی کی اساس پر کہیں گے کہ یہ دونوں امراض لاعلاج ہیں، اور یہ عطائے بینائی اور شفا ان کی سچائی کی دلیلیں ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى یعنی میں مردے زندہ کر دیا کروں گا۔ اس آیت پر وہاب ابن منبہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک ایک لڑکا ایک دوسرے بچے پر ٹوٹ پڑا اور اس کو لاتیں مار مار کر ہلاک کر دیا، پھر اسے خون میں لتھڑا ہوا عیسیٰ کے قدموں پر پھینک دیا۔ جب لوگوں کو خبر لگی تو اس کا الزام عیسیٰ پر ہی لگایا گیا، اور ان کو پکڑ کر مصر کے قاضی یعنی جج کے پاس لے گئے اور یہ الزام لگایا کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ قاضی نے آپ سے پوچھا، کیا تو موت کا باعث بنا تھا؟ عیسیٰ نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور نہ میں اس کا ساتھی تھا۔ عیسیٰ پر لوگوں نے سختی کرنی چاہی تو آپ نے ان سے کہا، اچھا، لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ بولے، مطلب کیا ہے تمہارا؟ فرمایا، لڑکے سے پوچھ لوں گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا مردے سے کیسے باتیں کر کے پوچھ لے گا، لیکن اصرار کرنے پر آخر وہ لوگ آپ کو مقتول کے پاس لے گئے۔ عیسیٰ نے دعا کرنی شروع کی تو اللہ نے اس لڑکے کو زندہ کر دیا۔ وہاب ہی کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیماروں کی بڑی بھیڑ لگ جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک ایک مجمع 50-50 ہزار کا ہو جاتا تھا۔ جس مریض میں اتنی سکت ہوتی وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور جس میں آپ تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی اس کے پاس آپ خود چلے جاتے تھے، اور آپ دعا کے ذریعے ان لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ الکلبی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ یا حی یا قیوم کی مدد سے مردے جلاتے تھے۔ آپ نے عازر یعنی لازر اپنے ایک دوست کو بھی زندہ کیا۔ آپ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو بھی قبر سے نکالا تھا۔ ایک بار ایک بڑھیا کے مردہ بچے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے لیے دعا کی تو وہ چارپائی پر سے اتر آیا اور اپنے لوگوں کے پاس جا کر زندگی گزارنے لگا، اور بال بچے دار بھی ہوا. چوتھا معجزہ غیب کا علم. مسیح کی زبانی قرآن نے یہ بھی کہا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُجُوتِكُمْ، سورہ آل عمران آیت 49. علماء کو اس جگہ پر دو مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا ہے. پہلا یہ کہ وہ شروع ہی سے غیب کی اور ڈھکی چھپی باتوں کی خبر دے دیا کرتے تھے. صدی نے روایت کی ہے کہ مسیح لڑکوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کے ماں باپ کے کرتوت اور کام بتا دیا کرتے تھے. بچے کو یہاں تک بتا دیتے تھے کہ تیری ماں نے تیرے لیے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے، اور جب بچہ گھر پہنچتا تو اس چیز کے لیے روتا رہتا حتیٰ کہ اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا. اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ اپنے بچوں کو مسیح کے ساتھ کھیلنے سے یہ کہہ کر روکنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اور انہیں گھر ہی میں رکھنے لگے اور باہر نہ نکلنے دیتے تھے. جب عیسیٰ ان کی تلاش میں ان کے پاس جاتے تو لوگ کہہ دیتے تھے کہ گھر ہی میں نہیں ہیں. ایک بار مسیح نے پوچھ لیا کہ اگر گھر میں نہیں ہیں تو گھر میں کون ہے؟ جواب ملا کہ وہ تو سور ہیں. عیسیٰ نے کہا، تب تو وہ ویسے ہی ہو جائیں گے. بعد میں لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سچ مچ وہ سور بن چکے تھے. دوسری مشکل یہ تھی کہ اس طرح پر تو غیب کی خبر دینا معجزہ ہوا. جوتشی لوگ جو غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے بغیر سوال پوچھے بتانا مشکل ہوتا ہے. پھر انہیں تو یہ بھی اعتراف رہتا ہے کہ ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور غیب کی خبر بلا کسی آلے کی مدد کے اور بغیر پوچھ گچھ کے بتانا سوا وحی کے اور کسی طریقے سے ممکن نہیں. پانچواں معجزہ آسمان سے دسترخوان اتارنا. قرآن فرماتا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم، اللهم انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. سوره المائده ايات 112 تا 114. یعنی جب حواریوں نے درخواست کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے پروردگار آسمان سے ہمارے لیے خوان اتار سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایماندار ہو تو اس بات سے ڈرو. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہم خاطر جمع ہوں، اور ہم پر یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ آپ اپنے قول میں صادق ہیں، نیز یہ کہ ہم آپ کے گواہوں میں شمار کیے جائیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ، آسمان سے ہمارے لیے خوان اتار دے، اور یہ خوان ہمارے لیے بطور عید اور تہوار کے منایا جانے لگے، نہ صرف ہمارے عصر میں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی، اور اسے تو اپنی ایک نشانی کے طور پر قائم کر دے، کیونکہ تو بہترین طور پر روزی مہیا کرنے والی ہستی ہے. علماء کا تین باتوں میں نزول مائدہ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے، وہ اختلاف آراء کا شکار ہیں. ایک تو یہ کہ کس طرح المائدہ یعنی خوان آسمان سے اترا، دوسرے اس کی کیا کیفیت تھی، تیسرے اس میں کیا کیا چیز تھی. قتادہ نے جابر، یاسر ابن عمار اور محمد کے سلسلے سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ خوان اترا اور اس میں روٹی اور گوشت تھا، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ سے ایسی ہی خوراک کی درخواست کی تھی جس کو وہ کھائیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہ لے. تب آپ نے فرمایا، کہ اچھا میں یہ درخواست منظور کرتا ہوں، اور وہ تمہارے درمیان اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ تم اسے چھپاؤ گے نہیں اور اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ان دونوں حرکتوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ روایت ہے کہ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے خیانت بھی کی اور چھپا بھی دیا، اس لیے خان دوبارہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور ان بد کرداروں کی صورتیں اس طرح بگڑ گئیں کہ بندر اور سور بن گئے۔ حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں اس درخواست کے بعد یہ کہا کہ تین روزے رکھو اور بعد میں اللہ سے جو چاہتے ہو مانگو۔ چنانچہ انہوں نے تین روزے رکھے، جب روزوں کا اختتام ہوا تو جا کر عیسیٰ سے کہنے لگے، روزے تو ہم نے رکھ لیے اور اب سخت بھوک لگی ہے، اب آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ آسمان سے اللہ مائدہ نازل فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ ٹاٹ اوڑھ کر اور راگ بچھا کر دھونی رما کر بیٹھ گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ دری اسنا فرشتے آسمانی خان لے کر اترے، جن میں سات روٹیاں اور سات مچھلیاں تھیں۔ انہوں نے اس خان کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ایک بھی بھوکا نہ رہا۔